الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله العظيم. حضرت والا میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص، کوئی بچہ پردیس میں جاتا ہے، پہلے کہتے تھے ولایت کو جاتا ہے، تو باپ اپنی محبت اور شفقت کی وجہ سے ایک ہدایت نامہ اس کو دیتا ہے اور اس میں یہ ہدایت ہوتی ہے، انسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ ایسے رہنا، ایسے نہ رہنا، اور دیکھو تم لندن میں پڑھنے جا رہے ہو، تم اپنے مقصد پہ نظر رکھنا، وہاں کے نائٹ کلبس، ڈسکوز اور وہاں کی جو گلیمر لائف ہے اس سے دل نہ لگانا، کیونکہ اگر تم اس کے چکر میں پڑے، کیسینوز، ڈسکو اور کلبز میں گئے، تو پھر تم پڑھ نہ سکو گے، وہاں کی رنگینیاں ہوگی، وہاں سے دل نہ لگانا، اپنے مقصد پہ نظر رکھنا اور اپنے ٹارگیٹ اور اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی فکر کرنا. اور پھر ساتھ میں بتاتے، دیکھو اب رہی بات، دیکھو تمہارے لیے میں نے رشتہ کر دیا فلاں فلاں جگہ، تم آؤ گے تو تمہاری شادی تیار ہے. اس لیے پہلے جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کو بتا دیتے، دیکھو فلاں رشتہ تمہارا ہو گیا، کیا مطلب، تاکہ اس کا دل وہاں رہے کہ دیکھو میرا، میں زنجیر محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، booking.com پہ بکنگ ہو چکی ہے، زنجیر محبت کا قیدی بن چکا ہوں میں. اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو کوئی کام ہو، کوئی بات، تو فلاں فلاں صاحب سے ملنا، تو وہ تمہاری مدد کر دیں گے، تمہیں سمجھا دیں گے. تو میرے شیخ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم آخرت سے، عالم ارواح سے اس دنیا میں بھیجا، یہ پردیس ہے، اور اس دلیل اس کی یہ کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لگا یہ ہمارے لیے پردیس ہے. اور جب یہاں پر بھیجا تو ظاہر بات ہے کچھ مقصد ہونا چاہیے تھا کہ بھائی کسی جگہ ہم ڈپیوٹ کیے گئے، کچھ دن کے لیے ہم بھیجے گئے، تو کیا مقصد ہے؟ اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں خط عطا فرمایا، ایک خط لکھا، اور اس خط کا نام ہے قرآن شریف. کیا عجیب، کیا انداز ہے سمجھانے کا، اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ قرآن پاک 30 پاروں کا خط ہے، جس کو سی پارا بھی بولتے ہیں. پارا مانے ٹکڑے، اور جز کے مانے پارا، اور سی 30 ٹکڑے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سپارا بولتے ہیں نا، ہمارا تو ایک پارے کو بھی سپارا بولتے ہیں. علی اسلام میم کا سپارہ لے آؤ بھائی، یا سیقول کا سپارہ لے آؤ، حالانکہ اپنے معنی کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. پارا معنی جز اور ٹکڑا، جی دل پارا پارا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو سی معنی، اب سی پر ایک شعر یاد آ گیا، ایک بزرگ تھے خاقانی رحمت اللہ علیہ، ان کا شعر میرے شیخ نے سنایا. فرماتے ہیں کہ پس از سی سال پس سی سال ای محقق شد بخاکانی، 30 سال کی محنت، مجاہدات، ریاضتوں کے بعد خاکانی پر یہ بات کھلی کہ یکدم با خدا بدن بہ از ملک سلیمانی، کہ ایک سانس اللہ تعالی کی یاد میں گزارنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے افضل ہے، ایک سانس اللہ تعالی کی یاد میں گزارنا. ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولائے عالم ہے. کہ جس وقت میں ہم اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالی کو جس لمحے میں یاد کرتے ہیں، یہ لمحہ اس وقت وہ فلک بھی اس پر ناز کرتا ہے. لہذا وہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسی روشن ہوتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے روشن ہوتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ. تو 30 پاروں کا سی پارے، سی سے بھی یہ 30 سال یاد آیا، تو سی پارے 30 ٹکڑے 30 جزء یہ قرآن پاک کے خط ہے بندوں کے نام. اے میرے بندو، یہ کرنا یہ نہ کرنا، ایسے رہنا ایسے نہ رہنا. اور دیکھو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری آنکھیں بنائی ہیں، ان آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھنا. اور رہی بات تمہارے لیے، ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کے رکھی ہے. وہ انہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من عسل مصفا، تمہارے نہریں ہیں دودھ کی ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پانی صاف شفاف، شرابن تہورا تمہیں ملے گی، پھر ہورے ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں ہور ملے گی. اللہ اکبر. لگا اس سے دل نہ لگانا، کیونکہ یہاں کی جو چیزیں وہ عارضی ہیں، اس دنیا کی عیش اور اس دنیا کے لذت اور لگژریز اور مزے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی مکہ شریف میں آیا، مکہ معظمہ میں عمرے کے لیے آیا، اور وہ ہلٹن ٹاور میں جا کر ٹھہرا یا زمزم ٹاور میں. اب وہاں کی جو کرٹین، وہاں کا کارپیٹ، وہاں کا بیڈ اور وہاں کی امینٹیز، باتھ روم کے اندر ایسیسریز، لائٹنگ اور کچن اور جناب یہ سب چیزیں دیکھتا ہے، پھر چاکلیٹ، کہتا ہے کہ صاحب واہ واہ کیا چیزیں ہیں. لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں یہاں 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ 10 دن رہوں گا. لہذا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، لیکن اس سے دل نہیں لگاتا، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے اپنے کراچی پاکستان میں چلے جانا ہے، پھر یہ چیزیں میرے ساتھ نہیں جائیں گی. تو یہی ہے، دنیا میں رہ کر دنیا کو استعمال کرنے کو شریعت نے منع نہیں کیا، استعمال کرو لیکن آخرت کو مت بھولو. یہاں تم پردیسی ہو، جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو یاد کرو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم مال جمع کرتے، روپیہ پیسہ اور یہ سب چیزیں جمع کرتے، ہر مرنے والا اپنے ساتھ لے کر جاتا، ایسا یہ مقصد نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں بات سمجھا بھی دی کہ انسان جب انتقال ہوتا ہے اس کے مال، اس کی آل یعنی اولاد، وہ قبروں تک جاتے ہیں اور اعمال بھی جاتے ہیں، مال اور آل واپس آ جاتے ہیں اور وہ جو اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اب وہ اعمال اس کے کام آتے ہیں. سبحان اللہ. تو پتہ چلا وہ کام ہمارا، ہمارا جو اصلی مقصد ہے اپنے مالک اور پالنے والوں کو راضی اور خوش کرنا، یہ ہمارا اصلی مقصد ہے، اس لیے سکھا دیا. اور رہی بات یہ کہ دنیا کیسے تم زندگی گزارو گے، تو دیکھو ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا جو اس خط کو بھی سمجھائیں گے کہ جو ہمارا خط ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس خط میں ہم تم سے کیا خطاب کر رہے ہیں. ایسا نہ تم اپنی طرف سے کچھ کا کچھ کہو، ڈکشنریوں سے تم ترجمہ کرو، ڈکشنری سے ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ ڈکشنری سے نہیں ہوتا. پر اگر ڈکشنری سے ترجمہ ہوتا تو وہ اب یہ کہے گا کہ میں آپ کا بہت فین ہوں، تو اس نے ڈکشنری نکالی کہ جی کیا ہے، کہ جی میں آپ کا پنکھا ہوں. تو ترجمہ ڈکشنریوں سے نہیں ہوتا بلکہ ترجمہ محاورات سے ہوتا ہے، محاورات سے سمجھا جاتا ہے. اگر فین کے معنی پنکھا فین نہیں ہے بلکہ اس کے معنی مداح کے ہیں، کہ میں آپ کا بہت مداح ہوں. تو یہ چیز, یہ ذوق ہوتا ہے سمجھنے کی, نہیں چاہیے ہم کو نہیں رہتے کیوں, ہم کو چاہیے جہاں رہنا, نہیں رہتے کیوں ہم کو چاہیے جہاں رہنا, یہ بھی کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا. حضرت یہ شعر سناتے تھے. اور ایک شعر اور, کہ کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے. کہ جناب وزٹ ویزا پر آئے تھے کہ چلو کوشش کریں گے تو کہیں جاب لگ جائے, کوئی کام لگ جائے تو پھر جناب وہاں اسٹے کر کے اور پھر ہم یہاں ملازمت کریں گے, پھر اقامہ بنوا لیں گے بعد میں کہ وہ کمپنی دے دے گی. لیکن تین مہینے نے کہا یار ایسی تو ایئر کنڈیشن اور ایسی گاڑیاں تو میں نے اپنے دیکھی نہیں ہے, اور جناب جو ہے وہ گاڑیوں میں گھومو اور ایئر کنڈیشن میں بس مزے سے کوڈو کھا کر اور جو ہے وہ سو جاؤ. اب وہ تین مہینے سوتے سوتے گزار دیے. اب جناب اس کے بعد ہوش آیا تو ویزا ختم, اب پچھتا رہے اب کیا کریں. تو جو وقت تھا وہ غفلت میں گزار دی. اب اس کے بعد بھاگتے پھر رہے کہ یار کچھ ایسا کرو کہ ایکسٹینشن ہو جائے, کچھ ایسا کرو کہ ایکسٹینشن ہو جائے, کوئی بات بن جائے. تو میرے پیارے دوستو اس وقت کیسا پچھتانا پڑے گا. پھر ہمارا جو ویزا ہے معلوم نہیں کب ختم ہوگا, یہ چلے جائیں کیا؟ تم جاؤ نا کوئی کسی کو. اچھا وہ تو ایکسٹینشن معلوم نہیں ہے کہ کب ہمارا وزٹ ویزے کا تو معلوم ہے کہ چلو بھائی تین مہینے کا وزٹ ویزا ہے یا دو مہینے کا وزٹ ویزا ہے اور پھر ایکسٹینڈیبل بھی ہے, اس کا تو معلوم ہے. لیکن یہ جو ہمارا زندگی کا, ہماری جو لائف کا ویزا ہے, اس کا تو کسی کو نہیں پتا کب ایکسپائر ہو رہا. اس دیہاتی کی تھوڑا تھوڑی ہے, نکاح نامہ بیٹھا غور سے دیکھ رہا تھا, کبھی پلٹے کبھی یوں الٹا کرے کبھی سیدھا. پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ رہا ہوں. تو اب وہ جو ہے جو زندگی کا جو مقصد ہے, جس نے اس مقصد کو پایا وہ کامیاب رہا. اور اس سے یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اس خط کو سمجھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ سمجھاؤ میرے بندوں کو. اور ساتھ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد, جیسے ہمارے ایک دوست نے آج مجھ سے ایک بات پوچھی, کہہ رہا میرا بہت دن سے ایک سوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ جب مدینہ شریف جاؤ اگر تم چلے گئے وہاں تم نے سانس لیا تم صحابی بن گئے. تو کہتے ہیں مجھے بڑی عجیب لگی کہ یہ بات, یہ کیا ہوا؟ تو مسلم نے کہا تو فوراً دیکھیے صحبت شیخ کا فائدہ ہوا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ حکیم حکیمت تھامی رحمت اللہ علیہ سے شخص نے کہا کہ حضرت اگر میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی تو کہا میں صحابی ہو گیا. تو حضرت نے ہنس کر فرمایا ہاں خوابی صحابی ہو گئے. تو ہمارے دوست بہت محظوظ ہوئے, کہا بس سمجھ میں آ گئی بات. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین رکھے, پھر ان کے شاگرد علماء ہیں, اولیاء اللہ ہیں, یہ سلسلہ چلا رہا ہے. دادا وہ جو 30 پاروں کا خط ہے یعنی قرآن پاک, اس کو سمجھانے کا سلسلہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ڈکشنری اٹھائے اور اس کا ترجمہ کر ڈالے, ایسا نہیں ہے. اس کے ایک اصول ہے, طریقہ ہے, اور اس کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. تو اب جو میں نے آیت تلاوت کی کہ قرآن پاک کا آغاز کے لیے فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو پڑھو. فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ, جب قرآن پاک کی قرآت کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, پناہ مانگو من الشیطان الرجیم, شیطان رجیم سے. یہ شیطان مردود ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے وہ اکبر الکلاب ہے, یعنی کتوں میں بڑا کتا ہے. جو دنیا میں جتنا بڑا آدمی ہوتا نا اتنا بڑا جرمن کا کتا پال کے رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک کتا ہے. یعنی جب کوئی وہ ملنے جاتا ہے صاحب مکان سے, گھر والے سے, تو کتا بھونکتا ہے. تو وہ کہتا ہے مالک سے कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये मेरा रास्ता रोक रहा है। तो कहता है टोनी, वो टोनी तू मिलाता है, एक तरफ हो जाता है। इस पर एक शेर याद आया, मेरे शेख बरतानिया तशरीफ ले जाते थे ना, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह, तो वहां पर अब देखा कि क्या अजीब आलम है कि इंसान वहां रहने वाले उनको अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं है और कुत्ता पाल रहे। और मैंने खुद यूरोप में यह मंजर देखा फकीर जगह जब सफर हुआ, तो वो बेचारा अंग्रेज हालत ये मुंह अजीब बनाया हुआ, नींद से बुरा हाल है, लेकिन सुबह सुबह वो अपने कुत्ते को लेकर टहल कर निकलना उनके कानून में जरूरी है, उसको टहलाना। और फिर वो जाता है एक खास जगह होती है, वहां उसका हम्माम भी होता है, और उस हम्माम में फिर वो बेचारा ऐसे मुंह कह रहे के बैठा होता है, उसके बुरा हाल हो रहा था, लेकिन उसने अब वो कुत्ता पाला तो उस कुत्ते का ये हक उसको अदा करना जरूरी है। और फिर वो इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा, उनको साल में एक केक दे दिया या उसको फूलों का ये बुके ये पकड़ा दिया बस, लेकिन कुत्तों की खिदमत कर रहा है, इंसान की उसके यहां कोई हैसियत नहीं है। और यहां तक कि इतना बड़ा कि वो कुत्ता तो कुत्ता होता है, अचानक चलते चलते एक खास पोजीशन यूं बनाता है, बस उस वक्त जल्दी से वो जेब में हाथ डालकर थैली निकालता है और कहता है जनाब आपका ये लैंडमार्क ये जमीन को लगे, ओहो इतनी तौहीन, क्योंकि अगर जमीन को टच कर लिया तो इस तौहीन पर कि तुमने इस मुबारक लैंड की इतनी बेहुरमती की, उसके बदले में 500 पाउंड का जुर्माना है अगर जमीन को टच कर लिया। कहता है कि नहीं, हम अपना दस्ते सवाल बढ़ाते हैं, आप इसमें इसको दीजिए, वो लेता है, फिर वो ऐसा आलम है। इस पर हम शेर सुनिए, मेरे शेर फरमाते हैं किसी को जौके गुलाब है, किसी को जौके गुलाब है, किसी को जौके किलाब है, किलाब यानी कुत्ते, कलबुन और उसकी जमा किलाब, किसी को जौके गुलाब है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की याद के फल फूल खा रहा है वो, और किसी को जौके किलाब है, कोई जनाबत में है मुब्तला और कोई आली जनाब है। ये जौक की बात है ना जनाब, कैसा जौक पाला, क्या जौक हासिल किया, ये आलम है। अल्लाह अकबर। तो वो कुत्ता है, शैतान भी जब कोई अल्लाह ताला के पास जाने लगता है तो शैतान भौंकता है, हुक्म नहीं है लड़ने का शैतान से, कि ये नहीं कि तुम आजा दंगल हो जाए, बरोजे मंगल जंगल में दंगल हो जाए, रेसलिंग लड़ना नहीं का हुक्म नहीं है, वो हमारा कुत्ता है, हम अल्लाह अकबर सबसे बड़े हैं, वो कुत्ता भी बड़ा है, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम उसको काबू नहीं कर सकते, कहो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم कहो لا حول ولا قوة إلا بالله, हम उसको जानते हैं, हम कोर्ट बजाएंगे वो दुम हिलाता हुआ एक तरफ हो जाएगा, इसलिए सिखाया أعوذ بالله, इससे लड़ना नहीं है शैतान से, कुत्ता है, कुत्ता भौंके तो कोई भौंकता है थोड़ी है, ना भौंकते हैं ना पत्थर मारा जाता है, बस अपना एहतियात करते हुए रास्ता ले आगे बढ़े, निगाहें और नीचे चले आगे आगे, बस ऐसा आलम। कुत्ते से लड़ना नहीं है, शैतान से भी लड़ना नहीं है कि हम इस जवाब देंगे और हम ये करेंगे, नहीं भाई वो बड़े ही कुत्ता है भाई, उसे लड़ना नहीं है। हाँ हमसे कहो, हम खुद ही उसको वसवसा डालें तो कहो आमंतु बिल्लाही व रसूली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब वसाविस आए, खुदा न खास्ता अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सबकी, कुफ्र के वसवसे भी आए तो घबराओ मत, वसवसे से कुछ नहीं होता, वसावित से घबराए नहीं कि जी मुझे ये वसवसा आ रहा है ये वसवसा आ रहा है। एक शख्स ने हकीम उम्मत से कहा हजरत मुझे वसवसे आ रहे हैं कि मैं काफिर हो गया हूं, ये काफिर हो जाऊं, कुफर के वसवसे आ रहे हैं, फरमाया तुम माशाल्लाह पक्के मुसलमान हो, तो फरमाया किसी काफिर को कभी वसवसे नहीं आते کافر کو وسوسہ آئے گا کہ میں کافر ہو جاؤں؟ یہ تو ایمان کی دلالت پر دلالت کرتا ہے، ایمان کی علامت ہے. لہذا تمہیں کفر کا وسوسہ آنا یہ تمہارے پکے مومن ہونے پر دلالت کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا پیاری بات. دیکھ یہ علوم حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ. تو اس لیے شیطان سے لڑنا نہیں ہے کہ کچھ سے لڑے. ہاں ایک صوفی صاحب لڑے بھی تھے، اور ہوا یہ تھا کہ ان کو خبر ملی، ان کو خبر یہ ملی کہ ایک درخت کی پوجا ہو رہی ہے. تو انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور کلہاڑی اٹھا کر اس درخت کو کاٹنے کو چلے. راستے میں شیطان نے پکڑ لیا. شیطان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ درخت کی پوجا اللہ تعالی کی. اتنی بڑی شرک. تو شیطان نے کہا کیسے جائے گا صوفی؟ تو صوفی نے کہا اگرچہ میں ناچیز ہوں لیکن چیز تو کھاتا ہوں. جبنا، ہاں لبنا بھی کھاتا ہوں، جبنا بھی کھاتا ہوں. تو اگرچہ ناچیز ہوں لیکن چیز تو کھاتا ہوں. لڑائی ہو گئی دونوں کی. وہ صوفی نے کیا کیا؟ شیطان کو اٹھا کے پٹک دیا سینے پر سوار، کہ تل کلاڑا اس کو مارو. شیطان نے کہا رہے بھائی نہ مار، کوئی ڈیل کر لے. کیا مطلب ڈیل کر لے؟ کہا ایک پیکیج دے دیتا ہوں، روزانہ تجھے 500 ریال ملا کریں گے. چھوڑ، کیا ہے تیرے ذمہ تو نہیں ہے، تو ساری دنیا سے کیا کفر مٹائے گا سب کو. کہا بات تو ٹھیک ہے. یہ لے نقد لے آج کا 500، اور یہ لے لے، یہ کوپن بھی لے لے لولو سپر مارکیٹ کا، تجھے 50% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. اس نے کہا اچھا بھائی چل، لکھا جیب میں. اب جناب چل پڑے. اب آرام سے انہوں نے جو ہے وہ مکھن اور مندی اور مبزی اور جناب مسلوسا سب اڑانے شروع کر دی. اب روزانہ اٹھتے تو سرانے 500 ریال رکھے ہوتے. اگر روزانہ 500 ریال، ارے بھائی. اب اس کے بعد 8-10 دن ملے، ایک دن سو کر اٹھے تو ریال نہیں. بس اللہ کی نافرمانی، کلاڑا اٹھایا. پھر ہمارا یہی تو ہے، ہمارا دین یہی تو ہے. جب تک ہمیں ملتا رہے نا سب دینداری ہے. کیا بند ہوا؟ استغفر اللہ، شرعی پردہ نہیں ہے وہاں پر، مناسبت نہیں ہے مناسبت. ہاں جہاں اپنا سب ملتا رہے کوئی وش نہیں، اور جہاں مناسبت نہیں ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، 15 سال شادی کو ہو گئے، 6 بچے، اور کیا کہہ رہے مجھے؟ کہہ رہے حضرت مجھے اپنی بیوی سے مناسبت نہیں ہے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. میں نے اس کہا تم بہت احمق اور نالائق اور بیوقوف شخص ہو، 6 بچے ہیں، 15 سال گزرے، مناسبت نہیں ہے. کیا سمجھتے ہو مناسبت کو بھائی؟ ہمارا مزاج نہیں ملتا. کلو گئی کا ایک میں ابھی ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور 9 بچے تھے. کسی نے پوچھا بھائی ہر وقت لڑتے رہتے اور 9 بچے، یہ کیسے اتنی لڑائی ہوتی؟ کیا اب اتنی بھی لڑائی نہیں ہے. تو اب جہاں پر اپنا مطلب ہوا او صاحب ٹھیک ہے اللہ والوں کے پاس بھی جاؤ. نہیں بھائی یہ تو اللہ والوں سے فائدہ اٹھا دے. اور جہاں مطلب نہیں ہے مناسبت نہیں ہے. یہ بھی نفس کا عجیب دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ چیز پھر غیر کی طرف لے جاتی ہے. مسلمانوں میں لڑائی کا ذریعہ، دینداروں میں لڑائی کا ذریعہ، میاں بیوی میں لڑائی کا ذریعہ. تو اب وہ جناب اس اٹھا تو اس نے کہا کہ 500 ریال نظر نہیں آیا. اس کو غصہ ہے، اس نے کہا اتنی بڑی نافرمانی، درخت بھی پوجا ہو رہی ہے. اس کے بعد جناب اسے اٹھایا کلہڑا، پھر چل پڑا. और अब तो कोडू खाकर मंदिया वंदिया खाकर और जनाब रूस बुखारी और मसलूसा मब्जी, और वो केले वाला क्या होता है भाई, मासूब, इतने मासूम हो गए, मासूब खाते खाते और बिलकिस्ता अलग, बिलजुबन भी और बिलकिस्ता भी, कि चलो अब कुश्ती करेंगे। अब वो शैतान मिल गया, कहाँ जा रहा है, जगह दरख की पूजा और एक कदा को काटने जा रहा हूँ। शैतान ने कहा कैसे जाएगा। अब उसके बाद जनाब कुश्ती हुई, अब शैतान ने उसको उठा के पटक दिया। मैं हैरान, रोजाना 500 रियाल का नाश्ता माश्ता ये उड़ा रहा हूँ, अब तो ताकत ज्यादा आ गई, पहले जो है 50 किलो वजन था, अब तो 80 किलो वजन हो गया। लेकिन क्या बात है, शैतान से पूछा भाई क्या बात है, उसने कहा बात यही है, पहले जब तू जा रहा था अल्लाह के लिए जा रहा था, इसलिए अल्लाह ताला की मदद तेरे साथ थी, अब तू जो है रियाल के लिए जा रहा है, इसलिए अल्लाह ताला की मदद तेरे साथ नहीं है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान से लड़ने का हुक्म नहीं है। चलो शैतान पर एक वाक़ा और सुन लीजिए जनाब। हकीम उल उम्मत मेरे शेख ने सुनाया, मेरे शेख हजरत वाला हजरत साहब बरकातहुम, हजरत माशा हकीम और अख्तर साहब नवरल्लाह कदर सुनाते थे। हकीम उल उम्मत ने वाक़ा सुनाया, एक साहब रोजाना बिस्तर पर पेशाब कर देते थे। बीवी ने कहा इतना बड़ा आदमी है, शर्म कर। और वो जमाना भी होता कि बड़ों के पैंपर नहीं मिलते थे, अब तो हर साइज के आ गए ना। पहले तो बच्चों के नहीं मिलते थे, अब जो बीवी ने कहा तो उसने कहा, उसने कहा भाई मैं मजबूर हूँ। उन्हें इतना बड़ा आदमी, क्या मजबूरी है तेरी। उन्हें बादरी जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ, शैतान पहुंच जाता है और कहता है कि आओ यार जरा कॉर्निश सैर करने चले, फवारा देख कर आए। तो अब वो मुझे ले जाता है, वो मुझे लबन भी पिलाता है और जूस भी पिलाता है, कई किस्म के आसीर नहीं आसायर पिलाता है, और साथ में सेनावप भी पिलाता है। अब उससे मुझे हवा ठंडी, मुझे पेशाब लगता है, तो फिर कहता हूँ भाई यहाँ तो हमाम तो बना नहीं, कहता भाई पेशाब कर लो, एक जगह ले जाता है, पेशाब करता हूँ बिस्तर पर निकल जाता है। बीवी ने कहा, उसका दिमाग घूमा, उसने कहा अच्छा शैतान से तेरी दोस्ती है। उसने कहा रोजाना घूमने जाते हैं हम लोग तो कॉर्निश पर। अच्छा तो भाई जब तेरी इतनी दोस्ती है तो देख, वो तो जिनों का बादशाह जिन है, उसको तो खजानों का भी पता होगा, तो तू कुछ खजाना वजाना ले रहा। तो वो पूछेगा चल कोई बात नहीं, तू पेशाब कर लिया, बात उसने कहा लेकिन देख, सोने लगा देख खबरदार, पहले व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे शैतान को कि आज मैं आ रहा हूं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे, और खबरदार आज उसके बगैर नहीं, आया ना तो खैर नहीं होगी। अच्छा भाई, जैसे ही सोया शैतान पहुंच जाओ यार घूमने चलो, तो कहा नहीं मैं नहीं जा रहा। क्या बात है, नाराज हो गया यार। कहा नाराज क्या हो यार, दोस्ती तुमने की है लेकिन दोस्ती निभाते नहीं हो। तो क्या मतलब, यार देखो हमारे हालात देखो, हम इतने गरीब हैं कि हमारा ड्राइवर भी कितना गरीब है। तो एक अमीर लड़के को लिखने को ना कि गरीब खानदान पर मजमून लिखो, का एक मियां बीवी थे बहुत गरीब थे, उनका छोटा सा मकान सिर्फ 500 गज का था, और उस मकान उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वॉल टू वॉल कारपेट डालते, इसलिए उनके सिर्फ फ्लोर पर कारपेट थे। उनका बावर्ची भी गरीब था, उनकी मासी भी गरीब थी, यहां तक कि उनका ड्राइवर भी गरीब था, सब बहुत गरीब थे। तो शैतान ने कहा कि भाई ऐसी अगर क्या बात करते हो, हम दोस्त निभाएंगे दोस्ती। अब जनाब वो चले, क्या बात है, उसने कहा यार मुझे कुछ सोना चांदी कुछ जरा दो। यार कोई बात ही नहीं है, شیخ برادری لاہوری برادری سے ہمارے تعلقات ہیں، آؤ سونے کے انبار لگے ہوئے، ابھی دکھا دیتے کہاں اسٹاک رکھا ہوا ہے انہوں نے. اب جناب ایک غار میں لے گئے، اب وہاں پر دیکھا تو سونا چاندی کے اینٹے اور سب رکھے ہوئے، وہ تو وہاں سے اس کی خیرہ ہو گئی، پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور حضرت اتنا سمبول لے کتنا چاہیے لے سب. ٹھیک رہا سے اچھا چل بیٹھ، کمر بیٹھا اس کی، سونا چاندی جواہرات اور اشرفیاں اور کیا چاہیے، کہا بس بس پیٹ پوری لاد دیا. اب اتنا وزن بچائے کبھی اٹھایا نہیں تھا، گھر زور لگایا، جب زور لگایا تو مال تو اٹھا نہیں سکتا، اپنا مال نکل گیا. اب جو آنکھ کھلی صبح تو بیوی نے دیکھا، سنگا تو پتہ چلا آج کچھ ایکسٹرا بدبو ہے، روزانہ تو صرف پیشاب ہوتا تھا، آج جناب پکانا بھی بیوی نے کہا یہ کیا. تو اس نے قصہ سنایا کہ بھائی بات یہ اتنا وزن تھا میں اٹھا نہیں سکا تو یہ نکل گیا. اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تو پیشاب ہی کر لیا کر، چھوڑا سے مال کو. تو شیطان سے دار الحکم نہیں ہے، اللہ سے مانگے. پھر آگے اللہ تعالیٰ سے کہا، پھر کیا ہے، پھر بسم اللہ پڑھے، اور بسم اللہ کی برکت ایسی ہے، حدیث شریف میں آتی ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے اس میں برکت ہوتی ہے. یہاں تک کہ وضو بھی ہے کہ اگر وضو شروع کرے بسم اللہ پڑھ کے، بلکہ یہ آیا کہ بسم اللہ والحمد للہ اگر پڑھ لے تو جب تک یہ باوضو رہے گا ایک فرشتہ اس کی نیکی لکھتا رہے گا، بسم اللہ والحمد للہ. اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ ذرا طویل الفاظ ہیں، مشکل ہوتے ہیں بعض دفعہ یاد کرنا، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، سبحان اللہ. اس کو اگر شارٹ سیکھ لیں بسم اللہ والحمد للہ، یہ پڑھ لیں وضو میں شروع کرتے وقت، تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتہ نیکی لکھتا رہے گا، سبحان اللہ. اب آپ بتائیے، وہ کھا بھی رہا ہے، باوضو ہے، کھا بھی رہا ہے، بیٹھا ہوا بھی ہے، اور یہ مطلب نہیں کہ باوضو سو بھی رہا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ سونے سے وضو برقرار رکھنا، برقرار رہنا، یہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھی. اب یہ نہیں کہ نماز کا آیا وقت آیا سو لیٹے میں جناب اور اذان ہوئی اور نماز میں پھر کر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، جناب کا وضو ہی نہیں ٹوٹ رہا اتنا پکا کہ جی اب وضو ہی ٹوٹے، عمرہ ادا کیا ہے، کعبہ شریف میں بیٹھے ہیں، وہاں بھی وضو ٹوٹے گا کہ بھائی عمرہ کیا ہے، کوئی عمرہ کیا ہے، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ارے وہ جو لوہے سے لوہے کو لوہے سے جوڑتے ہیں، ویلڈنگ تھوڑی کرے عمرہ کیا کہ وہ ویلڈنگ کر دیا کہ جناب وضو ہی نہیں ٹوٹ رہا. یاد رکھیے گا، سونے سے وضو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے. لہذا آپ تہجد کے بعد آرام فرماتے تھے، آرام فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری تھے، آپ کے خزانچی تھے، پر آپ کے زمانے میں تو ہی بولے ہیں پرسنل سیکرٹری، یہ سمجھانے کے لیے، یعنی آپ کے اتنا کہ آمدنی خرچ یہ سارا حساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریجرر بھی تھے، خزانچی بھی تھے، پرسنل سیکرٹری بھی تھے. اب ہمارے گھروں کا خرچہ دینا ان کی ذمہ داری تھی، اور اس کے ساتھ مؤذن رسول بھی تھے، مؤذن مدینہ شریف. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خصوصیات تھی، سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ اذان دے کر آ کے، ایک دن ہماری ماں حضرت والے واقعہ سناتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے، آرام فرماتے، وہ اذان دے کر آئے اور آ کر آواز لگائی، الصلاۃ قائم، نماز تیار ہے. تو حضرت ہماری ماں نے فرمایا کہ وہ رسول نائم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے. تو ان کی زبان سے جملہ نکلا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اور یہ کہہ کر چلے گئے. بیدار ہونے پر حضرت عائشہ نے یہ قصہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا حضرت بلال کو بلا کر کل سے تم اپنی فجر کی نماز میں فجر کی اذان میں اس کو شامل کر لو. اللہ یہ دیکھیے فیضان نبوت بزبان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری ہوا, یہ تھا فیضان نبوت لیکن بزبان صحابی بزبان شاگرد جاری ہوا. اور اس طرح پھر آج تک پورے عالم میں جو فجر کی اذانیں ہوتی ہیں الصلاۃ خیر من النوم, دو مرتبہ مؤذن اس کو کہتا ہے, یہ اذان کا جز بن گیا. سبحان اللہ. تو ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا یہ برکت کی چیز ہے, ماشاء اللہ اہتمام سے کرنا چاہیے لیکن غلط کام میں نہ کریں. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, مسئلہ ہے اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ کے شراب پی لی کافر ہو جائے گا, بسم اللہ پڑھ کے ٹی وی نہ کھولے, وہ غلط کام ہے. اچھا کام بسم اللہ پڑھ کے کریں, اس سے کام میں برکت ہوتی ہے. اس لیے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھنا چاہیے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے کیا فرمایا؟ اب قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ, اس کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے, ام الکتاب بھی ہے, فاتحۃ الکتاب بھی ہے اور سورۃ الشفا بھی ہے, کئی نام آئے اس کے جس میں سے چند نام میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. لہذا سورۃ الشفا ایسی ہے, میرے دادا پیر حضرت والا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مریض پر 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلاؤ 11 مرتبہ تو انشاءاللہ تعالی شفا کا کام دے گی. 11 مرتبہ پانی پر دم کریں تو صرف شفا کا ذریعہ بنے گی, بہت برکت کی چیز ہے یہ سورت. تو اب سکھائے اللہ اب سورۃ الفاتحہ اللہ اور ہر نماز ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کو پڑھنا سنت ہے, اور جب امام پڑھے تو خاموش رہنا, یہ مسئلہ ہے کہ خاموشی سے اس کو سنائیں. یعنی فرض میں جب جماعت سے نماز پڑھنا ہے تو امام جو ہے امام کے ساتھ اس کو نہ پڑھے بلکہ خاموشی سے اس کو سنائیں. تو سورۃ الفاتحہ کے آغاز کیا ہے؟ الحمدللہ. اس الحمدللہ میں عربی کا قاعدہ ہے کہ بعض ترکیب میں الفاظ کے آگے اور پیچھے ہونے میں اس میں کوئی خاص معنی ہوتے ہیں. جیسے ترکیب کے لحاظ سے یہ جو جملہ تھا الحمدللہ یہ تھا للہ الحمد, اپنی ترکیب کے لحاظ سے یہ کیا ہے للہ الحمد. للہ اللہ کے لیے, الحمد تعریف ہے, الف لام ہوتا ہے تو خاص کے لیے کرتے ہیں ترجمہ, لیکن جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو پھر علم کے کچھ ترجمہ کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اس اصول میں سے ایک اصول تو یہ ہے, کئی اصول ہوتے ہیں اور وہ دیکھنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے, یعنی ایک ذوق پیدا کرے کہ علم کا ذوق کہ کہاں کس چیز کو کیسے استعمال کیا جائے. لہذا للہ الحمد جب تھا تو الحمدللہ فرمایا تو مقدم مؤخر ہو گیا, یعنی جو لفظ پہلے تھا وہ بعد میں ہو گیا, جو بعد میں تھا وہ پہلے ہو گیا, اب تبدیلی آ گئی. اس میں بھی خاص معنی ہیں. مختصر معنی کا یہ قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حق تاخیر یفید الحسر, مقدم جب مؤخر ہو جائے تو حسر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی للہ الحمد کے کیا معنی تھے کہ تمام کے الحمد سے, الحمد میں جو ترجمہ ہے الف لام یہ خاص کے لیے نہیں بلکہ اس کے معنی تمام کے لیے, جس کو کہتے ہیں استغراق, یعنی تعریف کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے. لہذا للہ الحمد سے ترجمہ پنا تمام تعریف اللہ کے لیے. لیکن اب یہ ترجمہ مکمل نہیں ہے, ابھی اس ترجمے میں کمی ہے, کیونکہ الحمدللہ کے معنی وہی حسر کے معنی پیدا ہو گئے, اور حسر کے جب معنی آئیں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. اور یہ ڈکشنری سے بات آ سکتی جناب اتنی تفصیل، اس لیے لغت سے ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن پاک کا کہ جی میرا دل تو اس مضمون کو سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. اس نے کہا اگر انگریزی میں اس کو ترجمہ کرے اردو سمجھ میں نہیں آتی. کہا جی مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن. تو الحمدللہ یہ کے معنی ہو گیا. اور میرے مرشد فرماتے کہ تعریف کی چار قسمیں، پانچویں قسم ہو نہیں سکتی. پروبیبلٹیز پڑھی ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے کہ چار پروبیبلٹیز اب نکلی اس کی. نمبر ایک، تعریف کی چار، پوری دنیا میں جو تعریفیں ہو رہی ہیں وہ سب چار قسموں پر ہیں. نمبر ایک، بندہ بندے کی تعریف کرے. نمبر دو، بندہ اللہ کی تعریف کرے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف فرمائے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرمائے. پانچ ہی ہو نہیں سکتی. یہ ہے پروبیبلٹیز. کیا اسی کو تیز کرنا ہے؟ کچھ ہلکا کیا ہوا تو تھوڑا سا تیز کر رہا. کچھ اے سی جو ہے ایسے ہی لگ رہا ہے بس. تو تعریف کی چار قسمیں ہو گئی، پانچویں ہو نہیں سکتی. بندہ بندے کی، بندہ اللہ کی، اللہ تعالی بندے کی، اور اللہ تعالی خود اپنی. اور پانچویں قسم نہیں ہو سکتی. یہی ہے پروبیبلٹی. بندہ بندے کی تعریف کرے ایسا، ماشاء اللہ آپ بہت اچھے ہیں، سمجھدار ہیں، فہیم ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں. یہ صفات ہمارا ذاتی وہ نہیں ہے، یہ کمالات ہمارے ذاتی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دیے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. کبھی استاد شاگرد کی تعریف کرتا ہے کہ ماشاء اللہ بھائی تم تو بہت سمجھدار ہو، تم نے تو بڑا اچھا مضمون ہو کیا، تو یہ بھی استاد کی تعریف ہے. لہذا کوئی بندہ بندے کی تعریف کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جیسے کوئی میرے شیخ فرماتے ہیں کمہار، کمہار سمجھتے ہیں وہ جو مٹی سے بنانے والا برتن بناتے ہیں نا، اس کو کمہار بولتے ہیں. تو اب وہ جو کمہار برتن بنائے وہ کہہ رہے صاحب بڑے اچھے بنائے، یہ تم نے سیٹ بنایا تو بہت خوبصورت. تو سیٹ کی نہیں، وہ کام کرنے والے کی تعریف. چاہے کسی کوئی بندہ، جب کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. یا بندہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ آپ میرے مالک ہیں، میرے پیدا فرمانے والے ہیں، مجھے رزق عطا فرمانے والے ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، مجھے نیک کام کی توفیق دینے والے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، یہ تو ہو ہی گئی. اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، ينفقون فی السرائے والضرائے، ان کی جب حالت اچھی ہوتی ہے خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بدحالی یعنی کڑکی ہوتی ہے اس میں بھی خرچ کرتے ہیں. انفاق کا ایسا ذوق ہے، زیادہ ہوتا ہے زیادہ دیتے ہیں، نہیں کم ہوتا ہے تو کم دیتے ہیں، لیکن دیتے ضرور ہیں. ان کو غصہ آتا ہے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، قرض میں غیظ کرتے ہیں. یہ ہے سبحان اللہ، یہ ہو گئی اللہ تعالی کی بندوں کی تعریف فرمانا. قرآن پاک میں جگہ جا بجا. نمبر چار، اللہ تعالیٰ اپنی خود تعریف فرمائے. سبحان اللہ، واللہ هو اللہ الخالق البارئ المصور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خالق ہے. یاد رکھیے گا، خالق کے لفظ کا استعمال مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. یہ مخلوق تخلیق نہیں کرتی. سمندر سے نمک چرا کر کہنا کہ ہم نمک کے خالق ہیں، یہ تو نمک چور ہے. اور باری کے معنی تناسب اعضا، ایکوریٹ پروپورشن کے ساتھ بنانے والا. جیسے دونوں ہاتھ بنائے، آپ یہ دونوں ہاتھ کو ایسے کریں تو ادھر انگلی سے اس انگلی تک یہ انسان کا قد ہے. یہ اللہ نے عجیب رکھا، ہر انسان کا ایسا ہے، سمجھے نا، یہاں سے ناپے یہاں تک اس کے قد کے برابر نکلے گا. اللہ اکبر، کیا اللہ تعالی کی عجیب شان. پھر دونوں کان بنائے. جس ماں کے پیٹ میں کان بن رہے ہیں ماں کو پتہ ہی نہیں ہے
کب آنکھیں بنی, کب کان, کب ناک, اس کو خبر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح پانی پر صورت گری فرماتے ہیں, واہ مولا واہ, کیا شان ہے آپ کی. بندے کو خبر ہی نہیں ہے, بندی کو خبر ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ کوئی ہتھوڑی, نہ چھینی, نہ ویلڈنگ کی مشین. واہ واہ واہ, کیسے اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں, اس کو بھی خبر نہیں کیا ہو رہا ہے, کب آزا بن رہے ہیں. تو باری کے معنی تناسب آزا, دونوں پاؤں بنائے پھر کہاں جوڑ رکھنا ہے. ایسا نہیں کسی کا جوڑ یہاں ڈال دیا, کسی کا یہاں ڈال دیا, کسی کا وہاں ڈال دیا, ایسا نہیں. اللہ ہو, ہر ایک کی کیسی ایک ایک جوڑ کیسی, کیا انسان کیسے غور کرے, کیا عقل کو استعمال کرے کہ گردن ایسے ہل رہی ہے, ہاتھ پاؤں کیسے ڈائریکشن میں یوں, یہاں جیسے ضرورت پڑی انسان ویسے ویسے اس کو ہلا رہا ہے. واہ 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 مولا واہ, کیا آپ کی تعریف کرے. ہم بے بس ہیں. آگے فرمایا مصور, مصور کے معنی تصویر سازی کے نہیں ہے, بلکہ مصور کے معنی ممیز کے. یعنی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بھی مصور, ہم بھی مصور, نعوذ باللہ. کہ جی اس لیے تو تصویر ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تصویر بناتے ہم بھی تصویر بناتے, نہیں. مصور کے معنی مصور نہیں, بلکہ ممیز, تمیز ڈالنے والا. زیادہ دور ٹوین ہوتے ہیں, جڑوا بچے بھی ہوتے ہیں, ان میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. چھ بھائی ہیں, چھ بھائی کے چھ بھائی میں فرق ہوتا ہے, خاندان میں فرق, انسانوں میں فرق. ہمیں تو سارے چائنیز ایک جیسے لگتے ہیں, لیکن ان میں بھی فرق ہے. ہمیں کبوتر ایک جیسے لگتے ہیں, ہر کبوتر میں فرق ہوتا ہے. نہ یقین آئے تو کبوتر پالنے والوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی سب میں فرق ہوتا ہے, وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں نا, پتہ نہیں چلتا. سبحان اللہ, ہر بلی کا فرق ہوتا ہے. اللہ اکبر, یا مولا کیا قدرت ہے آپ کی, آپ کی عظمت کو, کبریائی کو کیسے بیان کریں. الحمدللہ رب العالمین, آپ رب العالمین ہیں, آپ عالم کی تربیت فرمانے والے ہیں, عالم جن, عالم انسان, عالم ملائکہ, عالم حشرات, عالم چرند, عالم پرند, سارا عالم. کتنے عالم ہیں جو اللہ تعالیٰ جاننے والے, جس کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے. سمندر کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ اللہ اکبر. مسلمان علیہ السلام نے جو دعوت کو فرمایا تھا, اللہ اکبر, پورے عالم کے لیے کھانا پکوایا, او کتنے دن سے. ایک بڑی مچھلی آئی, کہا سمندر سے شروع کرتے ہیں, ایک بڑی مچھلی آئی, سب ایک ہی نوالا, ایک ہی اس میں کھا گئے. تو نے سارا پکایا ایک کھا لیا. کہا اللہ تعالیٰ روزانہ ایسے تین لقمے عطا فرماتا ہے. جو سارے عالم کے لیے کھانا پکایا تھا, وہ ایک مچھلی کھائے رہی اور کیا کہہ رہی ہے, مجھے میرا مولا ایسے روزانہ تین لقمے عطا فرماتا ہے. عالم کے ذرے ذرے کو رزق عطا فرماتا ہے. ہم بھی کھاتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے. کیا عالم ہے. تو رب العالمین تربیت فرمانے والا, اور تربیت کیسے, آہستہ آہستہ, وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بے دام ہوتا ہے, وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بے دام ہوتا ہے, اور محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. رب العالمین. آگے فرمایا الرحمن الرحیم. الرحمن اور رحیم دو صفت ہیں. الرحمن کی جو صفت ہے یہ کبھی کبھی غم کے ساتھ بھی آتی ہے, ممزوج بالالم بھی ہوتی ہے. کیا مطلب, کہ جیسے کبھی تکلیف بھی آتی ہے وہ رحمان کی طرف سے, لیکن وہ جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف میں بھی خیر ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے میرے شیخ دیتے ہیں پھوڑا, اور ڈاکٹر اس کو چیرا لگاتا ہے, کاٹتا ہے, تکلیف ہوتی ہے نا, لیکن اس کے بعد ڈاکٹر کو کیا بولتا ہے, تم نے مجھ پر ظلم کیا. یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ, بل بھی ادا کرتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک وکیل گزر رہے تھے راستے میں, ایک وکیل دوست ملا, کہا وکیل صاحب میں بہت پریشان ہوں. کیا پریشان ہوں. ارے وکیل صاحب لوگ چلتے چلتے مجھ سے وہیں روک لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ذرا نبض دیکھیے گا, ذرا مجھے ہو رہا ہے, پلیز کوئی دوا لکھ دیں. کہا وہ میری کلینک آتے نہیں, فیس بچ جاتی, میری فیس رہ جاتی, کیا کروں میں. وکیل نے کہا بھائی آپ یوں کیا کریں, ان کو بل بنا کے گھر بھیج دیا کریں.
ارے ڈاکٹر صاحب نے کہا وکیل صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. اگلے دن جو ہے وہ وکیل صاحب ڈاکٹر صاحب اپنے گھر پہ تھے, کوریئر سروس والا آیا, ایک لفافہ دے کر گیا. لفافہ کھولا تو اس میں دیکھا وکیل صاحب کا بل تھا جو آپ نے راہ چلتے مجھ سے مشورہ کیا, 5,000 روپے نکالیے. پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. تو رحمان کی, اچھا یہ عام ہے, اور رحیم کی صفت یہ آخرت کے لیے اللہ نے رکھی ہے. رحمان کی صفت عام ہے, کافر پر بھی ہوتی ہے, اور رحیم کی صفت اللہ نے اپنے لیے آخرت کے لیے رکھی ہے. ہاں, نزلا من غفور الرحیم, نزل مہمانی ہوگی غفور اور رحیم کی طرف سے. تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مالک فرمایا کہ مالک ہوں یوم الدین کا, یوم الجزا کا, یوم الحساب کا, یوم القیامہ کا, مالک ہوں. ہم فرماتے کہ مالک کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر قاضی اور منصف اور جج بولتے تو قاضی منصف اور جج قانون کا پابند ہوتا ہے, وہ قانون سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کر سکتا. لہذا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قاضی کو مثلا معلوم بھی ہو کہ اس کو اعتماد ہے کہ یہ شخص بے گناہ ہے, لیکن شواہد اس کے خلاف ہے, تو وہ پابند ہوگا کہ اس کو سزا دے. اور ایک شخص کو معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے, ملزم ہے, جرم کیا ہے, لیکن شواہد نہیں ہے, تو قاضی جو پابند ہے قانون کا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ مالک فرما دیا. مالک فرما کر یہ سمجھا دیا, بتا دیا کہ جو لوگ عدل سے جن کو جنت نہ مل سکے گی میں ان کو اپنے فضل سے دوں گا. اور حقیقت تو یہی ہے کہ جنت کے ہم مستحق نہیں ہیں, جنت کے استحقاق نہیں رکھتے ہم, ایبلٹی نہیں ہے ہماری, کیپیبل نہیں ہے ہم, کیونکہ ہم جو اعمال بھی کر رہے ہیں وہ کہاں اللہ کی عظمت. اور پھر ہاں چلو مان لو اعمال کیے بہت اچھے کیے, کتنا سا اعمال کیا, 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال 100 سال, تو 100 سال کے بدلے میں 100 سال جنت مل جاتی, ٹھیک ہے جناب. لیکن 50-100 سال کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت ملنا, تو پتا چلا یہ عدل سے نہیں ہے, یہ تو فضل سے ہے. عدل سے ہوتا تو بھائی چلو بھائی ٹھیک ہے, تم نے 50 سال عبادت کی, چلو 50 سال کی جنت کی تمہیں لیز دے دیا, لیز ایگریمنٹ بن گیا, 50 سال میں نکلو چلو خروج نہائی. تو پتہ چلا جنت جو ہے وہ فضل سے نہیں ملے گی, عدل سے نہیں ملے گی, فضل سے ملے گی. اس لیے حضرت فرماتے تھے, بس مضمون ختم کرتا ہوں, حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کا یہ معاملہ پیش آئے گا, اللہ تعالی کی رحمت کی عدالت میں ابھی سے فریاد داخل کر دو, میں ابھی ایڈوانس بکنگ کروا لو, ایڈوانس بکنگ. یہ دیکھیے جب ٹکٹ ایئر لائن کی ٹکٹ اگر 4 مہینے پہلے بک کرا لینا بہت سستی مل جاتی ہے نا. اور وہ سوچے گا نہیں نہیں بس میں اینڈ ٹائم پہ ایئرپورٹ پہ جاؤں گا, ارے کیا ایئرپورٹ پہ جاؤں گا بس اسی وقت ہو جائے گا, تو کیا نتیجہ نکلتا ہے, بہت پریشانیاں, بہت مہنگا پڑتا ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہیں, اور بعض وقت چھکا بھی لگ جاتا ہے, چھکا بھی مل جاتا ہے کبھی, لیکن بہرحال پریشانی تو ہے نا. تو اس لیے اگر اب تو نیٹ کی سہولت ہے, 6 مہینے پہلے بھی لوگ بکنگ کرا لیتے ہیں اور بہت سستا ٹکٹ مل جاتا ہے. ایک صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ریاض سے جدہ کی ٹکٹ کرائی, ریٹرن ٹکٹ 34 ریال ناصر ایئر لائن سے. ان کے تو خوشی سے ناسے پھول گئی, اس کا ستیاناش ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ہی الفاظ دے دیتے, الحمدللہ خوشی سے ناسے پھولنا سمجھے نا, تو اس کا ستیاناش ہو گیا. 34 ریال میں بتائیے, ٹھیک ہے نا صاحب، وہ آئے ہوئے ابھی، ایسا بھی عالم ہوتا ہے. تو پہلے سے بکنگ کرا لیں کہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم اعمال کر رہے ہیں لیکن عمل کرنا چھوڑنا نہیں ہے، کرتے رہنا ہے. ساتھ میں کہنا اللہ ہمارا عمل قابل نہیں ہے، اس عمل پر نظر نہ فرمائیے، بس میرے لیے ایڈوانس بکنگ جنت کی کرا دیجیے، اور اللہ میاں کارنر کا پلاٹ دیجیے گا. اگرچہ میں کار نر نہیں کر رہا لیکن جنت الفردوس دیجیے گا، حکم ہے جنت الفردوس مانگو. یہ جنت الفردوس جنت کی اعلیٰ جنت ہے جو وسط ہوگی، کہ اللہ وہ عطا فرمائیے. کیونکہ فجر کی نماز میں نے مسجد الفردوس میں پڑھی ہے نا، ادھر مسجد، ہاں تو وہاں پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ جنت الفردوس بھی مانگ رہا، صبح صبح آپ مسجد الفردوس میں نماز پڑھائی، اب جنت الفردوس بھی دے دیجیے، اعلیٰ والی جنت. حکیم الامت تھانوی کی عجیب بات ہے، دیکھو اللہ والوں کی کیا بات ہوتی. میں تو اللہ تعالیٰ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جنت نہیں جنتیوں کے جوتوں میں جگہ دے دیجیے. پھر حکیم الامت رونے لگے، فرمانے لگے کہ حضرت علی اللہ میں یہ اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میں اس کا مستحق ہوں، بلکہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ عذاب سہنے کا تحمل نہیں ہے مجھ میں، میں تو بہت کمزور ہوں، اللہ بغیر اسی کے رہ نہیں سکتا، میں تو چل بھی نہیں سکتا بغیر گاڑی کے بھی، یا اللہ بس فضل فرما دیجیے، مجھے ایسی رف رف دے دیجیے جو فر فر اڑے. متقین علی رف رف، ایسی رف رف دے دیجیے جو فر فر اڑے. کیونکہ یہاں بھی آپ نے گاڑی دی، میں چل نہیں سکتا، اللہ میں وہاں پہ بھی کبھی اڑ کے یہاں جانا ہوگا، کبھی وہاں جانا ہوگا، پھر وہاں اپنے بزرگوں سے بھی ملنے جاؤں گا، پتہ نہیں ٹیکسی ملے گی کہ نہیں، بس مجھے رفرف دے دیجیے. فر فر اڑتا ہوا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کی زیارت کروں. پھر جمعے کے دن آپ کو بھی تو زیارت کرنی ہوگی. اللہ ہم سب پر فضل فرما دے، ایڈوانس بکنگ کرا لیں ہم لوگ، کہ اللہ اپنے اکرم سے توفیق دے دیجیے اور ہمارے جنت کا پلاٹ مقدر فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی ملے گا اللہم صل علی سیدنا، اللہم انک عفو کریم رحم، یا اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنی رحمت واسعہ کو ہم پر وسیع فرما، مغفرت بے حساب فرما، درجات کو بلند فرما، رحمت نازل فرما، اپنا فضل فاخاص فرما، کرم میں یا اللہ عنایت و مہربانیوں میں ہم سب کو اللہ، یا اللہ تعالی مغفرت کا فیصلہ فرما، یا اللہ جنت کے پلاٹ کی بکنگ عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنے کرم سے جنت کی بکنگ عطا فرما دیجیے، ایڈوانس بکنگ ہم سب کو دے دیجیے. اللہ اللہ اپنا فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما، اپنی عنایت و مہربانی یا اللہ تقوی کی حیات عطا فرما، اخلاق اچھے اخلاق عطا فرما، اخلاق حمیدہ عطا فرما، اپنا قرب اور تعلق سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجیے. اور یا اللہ ہمارے اس بل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، یا اللہ فضل کا تجزیہ بنا، رحمتوں کا ذریعہ بنا. اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بل بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما دیجیے، اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ اپنا فضل خاص ہم پر فرما دیجیے. اور یہ جو آپ نے مالک یوم الدین فرمایا، یا اللہ اے مالک آپ جنت کے مالک ہیں، ہم اگرچہ حقیقت ہے یا اللہ کہ ہم جنت کے مستحق نہیں ہیں، لیکن آپ مالک ہیں اور ایسے مالک ہیں، اگر آپ اپنے فضل سے کسی کو جنت عطا فرما دیں، یا اللہ کوئی کہہ نہیں سکتا، اللہ ہم پر فضل فرما دیجیے، اعمال جنت کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جہنم لے جانے والے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے، اپنے یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، دلوں کو بدل دیجیے، اپنی یاد پر یا اللہ اپنی یاد کو ہم پر غالب فرما دیجیے، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين. ما شاء الله.